أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقت کے حوالے سے وقت کے جن مسائل کا تذکرہ ہو رہا تھا اس میں فقط وہ بات آپ کے سامنے آئی تھی آخری درس میں کہ اگر کوئی ایسی چیز دوسری چیز کے ساتھ ملا دی جائے کہ جس کو بعد میں الگ کرنا ممکن ہو, چاہے بڑی زحمت اٹھانا پڑے, بڑی مشقت کرنا پڑے اس کے لیے, مگر پھر بھی الگ کرنا ممکن ہو, تو ایسی صورت میں سے الگ کر کے مالک کی چیز مالک کو واپس لوٹانا پڑے گی. تو گندم کے ساتھ کسی نے جو ملا دی یا باجرے کے ساتھ کسی نے مکئی ملا دی, مگر ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر وہ چیز ایسی ہے کہ جس کا کوئی الگ سے فائدہ ہوتا ہو تو ان فوائد کا بھی ذمہ دار ہو جائے گا غصب کرنے والا, اور وہ فائدہ بھی مالک کو ادا کرنا پڑے گا. آخری حصہ یہ تھا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز غصب کی ہے اس کی متعدد منفعت ہو سکتی ہے. ایک گھر ہے جو رہنے کے کام آ سکتا ہے, وہی گھر گوڈاؤن کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے, وہی گھر جانوروں کے رکھنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک گھر کے متعدد کام کاج ہو سکتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس میں سے جو فائدہ زیادہ ہو وہ غاصب مالک کو دے گا یا کم والا فائدہ غاصب مالک کو دے گا, کیا کیا جائے گا؟ تو آخری گفتگو یہ تھی کہ نہیں, دیکھا یہ جائے گا کہ جو معاشرے میں چیز جس انداز سے استعمال ہو رہی ہے وہ والا فائدہ غاصب کی ذمہ داری ہے کہ وہ مالک کو ادا کرے. ایک گھر عام طور پر انسانوں کے رہنے کے لیے ہوتا ہے, وہ گوڈاؤن نہیں ہوتا, وہ جانوروں کے رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں وہ گھر کے کرائے میں جتنا کرایہ بنتا ہوگا وہ ادا کرے گا, گوڈاؤن کا کرایہ ادا نہیں کرے گا, جانوروں کے رکھنے کی جگہ جو ہوتی اس کا کرایہ ادا نہیں کرے گا. آپ میں سے جو افراد عید کے دنوں میں بکرا پیڑی جا چکے ہوں گے وہ دیکھ چکے ہوں گے کہ وہ بکرا پیڑی کتنی بڑی ہوتی ہے, اور وہیں بڑے بڑے کچھ لوگوں کے مکانات بھی ہیں, اور اتنے بڑے بڑے مکانات ہیں کہ مثلا انہوں نے باؤنڈری وال بنا رکھی ہے مگر وہ خالی جگہ ہے, رہنے کا حصہ تھوڑا سا ہے باقی خالی جگہ اندر ہے. وہاں اگر جانور رکھ رہے ہیں تو عین ممکن ہے کہا جائے کہ گھر کے اندر جانور رکھ رہے ہیں, مگر وہ جگہ جانور رکھنے والی نہیں ہے. تو اس کا جو کرایہ ادا کیا جائے گا وہ انسانوں کے رہنے کے حوالے سے کرایہ ادا کیا جائے گا, جانوروں کے حوالے سے کرایہ ادا نہیں کیا. بس اس گفتگو کو اسی انداز سے وہ اختتام تک پہنچا رہے ہیں. ولو فرض تعدد المتعارف منها فيها كبعض الدواب التي يتعارف استعمالها في الحمل تارة وفي الركوب اخرى وان لم تتفاوت اجرة تلك المنافع ضمن تلك الاجرة. اب کچھ باتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جہاں پر مثالیں ہماری بدل سکتی ہیں, کہ مثلا ایک چیز ایسی ہے کہ جو ایک سے زیادہ مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے, اور ایک سے زیادہ مقاصد میں جب استعمال ہوتی ہے تو دونوں مقاصد اس کے ایسے ہیں کہ جس میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. جانور کی جیسے کچھ مثال پیش کر رہے ہیں کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جو سواری کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور وہ مال برداری کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں, اس کا سامان لاد کے بھی لے جایا جا سکتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں جو بھی متعارف طریقہ ہوتا ہو, یعنی اگر اس میں اب ایک چیز کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اگر ان دونوں کی اجرت ایک جیسی ہو تو فرق نہیں پڑتا, اب اسے ایک دن کی اجرت دینی ہے. اس نے چاہے مال برداری میں استعمال کیا تب بھی, اور اس نے لوگوں کی سواری کے لیے استعمال کیا تب بھی اسے ایک ہی دن کی اجرت دینی ہے. فلو غصب یوما دابۃ تستعمل فی الرکوب والحمل معا وکانت اجرۃ کل منہما فی کل یوم دینارا کانا علیہ دینار واحد. ایک جانور یا ایک گاڑی کی مثال ہم لے لیتے ہیں, گاڑی کی مثال زیادہ بہتر بن جائے گی. ایک گاڑی مثلا اس نے لے لی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں ایک تو ہوتی ہے سوزوکی پک اپ جو جس میں سامان لاد کے لے جایا جاتا ہے, مگر ایک دوسری ہائی روپ والی سوزوکی ہوتی ہے جس میں عام طور پر لوگ بیٹھتے ہیں, مگر اسی گاڑی میں بہت سارے لوگ سامان بھی لاد کے لے جا رہے ہوتے ہیں, جس سے کہ اس کی سیٹیں کچھ اس طرح کی بنائی گئی ہوتی ہیں کہ اس کو لپیٹ لیا جائے تو وہ اندر سامان رکھنے کی جگہ بھی بن جاتی ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی گاڑی ہے کہ جس کو سامان کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, اسے انسانوں کی آمد و رفت کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, دونوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر فرض کیجیے کہ کسی نے اس طرح کی گاڑی غصب کی اور ایک دن اس گاڑی کو استعمال کیا اس نے, تو وہ ایک دن کا کرایہ دے گا اس لیے کہ اس میں سامان رکھا جائے تب بھی اس کا وہی کرایہ, اگر لوگ اس میں بیٹھیں تب بھی اس کا وہی کرایہ, اس کے کرایے میں فرق نہیں پڑا. دو مقاصد میں سے آدھا اس میں استعمال کرے اور آدھا استعمال اس میں کرے, تب بھی نتیجہ یہ ہے کہ ایک دن اس نے گاڑی استعمال کی ہے, دونوں کا استعمال یکساں ہے, لہذا فقط اس کو اس ایک دن کا کرایہ دینا جس دن اس نے گاڑی غصب کی ہے. یہی معاملہ جانور کا ہوگا, جو افراد جانور کو اس طرح سے کرایہ پر لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر فرض کیجیے کہ اس کا کرایہ ایک دینار ہو, تو آدھا دن اس نے ایک طرح کا کام لیا ہو جانور سے, آدھا دن دوسرے دن کا دوسرے طرح کا کام لیا ہو, تو اسے فقط ایک دینار اس کی اجرت عطا کرنی ہے, اس لیے کہ چاہے مال برداری والا کام لیں اس سے یا لوگوں کے سفر کرنے والا کام لیں, بہرحال دونوں ایک طرح کے کام ہیں اس میں اور اس کی اجرت ایک دینار ہے, لہذا ایک دینار اسے عطا کرنا پڑے گا. وہ امکانت اجرت و باز اعلیٰ, ہاں اب آ جائیے وہ مسئلہ, کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں جو ایک کام میں بھی استعمال ہوتی ہے اور دوسرے کام میں بھی استعمال ہوتی ہے, مگر ایک کام میں اس کی اجرت کم ہے اور دوسرے کام میں اس کی اجرت زیادہ ہے, یہ تو طے شدہ بات ہوگی کہ اصل چیز تو اس کو واپس کرنا پڑے گی, مگر اجرت اب کون سی وہ ادا کرے گا. ہمارے یہاں بھی جو دکانیں کرائے پر دی جاتی ہیں, اگر دکان فرض کیجیے کہ بینک والے کو کرایہ پر دیں, وہ دو تین دکانیں توڑ کے اپنی شاخ بنا دے تو زیادہ کرایہ دیں گے, اور اگر عام دکانداروں کو کرایہ پر دی جائے تو وہ کم کرایہ دیں گے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک سے زیادہ مقاصد میں استعمال ہو سکتی ہیں, اور عین ممکن ہے کہ کسی خاص مقصد میں اسے استعمال کیا جائے تو اس کا کرایہ زیادہ ہو, دوسرے مقاصد میں کرایہ کم ہو. اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہے, ہوتی دونوں میں استعمال ہے, اس میں بھی استعمال ہو رہی ہے دوسرے میں بھی استعمال ہو رہی ہے. کہتے ہیں پھر جو بڑی والی قیمت ہے اس کا یہ ضامن ہوگا, جو زیادہ والی قیمت ہے, جو زیادہ والی منفیات ہے اس کا یہ ضامن ہوگا, پھر کم والی کا ضامن نہیں ہوگا. وہ امکانت اجرت و باز اعلیٰ, اگر بعض مقاصد ایسے ہیں کہ جس میں اجرت اعلیٰ ہوتی ہے, زیادہ پیسے ملتے, ضمن اعلیٰ, تو پھر یہ اعلیٰ کا ضامن ہو جائے گا. فلو فرض ان اجرت الحمل فی کل یوم دیناران و اجرت الرکوب دینارن, اب ایک جانور کی مثال وہ پیش کر رہے ہیں, فرض کیجیے کہ ایک جانور کو اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں, ایک دن کے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا کرایہ اس کا ہے مثلا دو دینار, جو مثال یہ پیش کر رہے ہیں, اگر یہ جانور سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے گا تو اس کا کرایہ دو دینار, لیکن اگر یہی جانور سواری کے لیے استعمال کیا جائے اور یہ سوار کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے تو اس کا کرایہ ایک دینار. یہ زیادہ ممکن بھی تھا پرانے زمانے میں, آج بھی ہو سکتا ہے دیہات میں ایسا ہوتا ہو, ہمیں نہیں معلوم ہے دیہات میں جانور کرایے پر دیے جاتے ہیں کہ نہیں, آپ لوگ یہاں دیے جاتے ہیں جانور کرایے پر, دیا جانور ملتا ہے کرایے پر, وہ ایک دن کا کرایہ ہوتا ہے ایک گھنٹے کا کرایہ ہوتا ہے, ایک دن کا کرایہ ہوتا ہے, اور اس میں بھی پھر وہ مال برداری کے لیے بھی دیتے ہیں اور سواری کے لیے بھی دیتے ہیں, دونوں کے لیے دیتے ہیں. اچھا سر, آپ لوگوں کو تو بالکل پریکٹیکل مسئلہ ہے. تو ایسی صورت میں اگر وہ جانور مال برداری کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ وزن اس پر ڈالا جا رہا ہے, اگر انسان اس پہ بیٹھ رہا ہے تو کم وزن ڈالا جا رہا ہے, لہٰذا اگر سامان اس پہ رکھا گیا ہے تو اس کا کرایہ دو دینار, انسان اگر رکھا اس پہ بیٹھ کے سواری کر رہا ہے تو اس کا کرایہ ایک دینار. اب مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, اس مسئلے کا حل پیش کرنے سے پہلے وہ واقعہ سن لیجیے, کیا علماء کا کیا طریقہ کار تھا. اور یہ واقعہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ ہمارے ایک غضب کے زبردست قسم کے متقی و پرہیزگار عالم دین جن کا نام تھا مقدس اردبیلی. مقدس اردبیلی ہمارے 1400 برس میں جتنے علماء گزرے ہیں ان میں بڑے بڑے لقب علماء کے پڑے ہیں, کسی کا لقب علامہ بنا, کسی کا لقب محقق بنا, کسی کا لقب شیخ بنا, شیخ پوچھی کے کتنے شاگرد تھے کئی سال تک ان کے بعد مجتہد ہی پیدا نہیں ہو سکے, یعنی جرات ہی نہیں کر ہوتی تھی کسی کی شیخ کے خلاف فتویٰ دینے کی. اور آج جس انداز سے یہ ہمارے علماء ہیں ان کو آیت اللہ کہا جاتا ہے, ان کا لقب آیت اللہ ہے مثلا, تو ہر طرح کے لقب والے ہمارے یہاں علماء مل جائیں گے آپ کو, علامہ ہیں, محقق ہیں, شیخ ہیں, عالم الہدا ہیں مثلا, یہ سارے لقب ہیں. مگر 1400 سالہ علماء کی تاریخ میں مقدس لقب فقط ایک ہی عالم کا, مقدس. اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کا تقویٰ پرہیزگاری کتنا زیادہ تھا, کتنا زیادہ ان کا تقویٰ پرہیزگاری. اچھا ان کا واقعہ سنیے گا تو اور زیادہ آپ کو حیرانی ہوگی. ابھی جو مثال بنا رہے ہیں وہ کیا بنا رہے ہیں کہ اگر مال برداری کے لیے جانور کو استعمال کیا جائے تو 2 دینار, اگر خود انسان بیٹھ کے سفر کر رہا ہے تو 1 دینار, انسان کا وزن کم ہے مال کا وزن زیادہ. مثلا مقدس اردبیلی نے 1 جانور کرائے پر لیا, اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں, اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تھا. مثلا میں مثال بنا رہا ہوں, وہ واقعے میں جو شہر کے نام ہیں وہ مجھے یاد ہیں. مثلا فرض کیجئے کہ ان کو نجف سے کوفہ جانا تھا. اچھا نجف سے کوفہ کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں, آج بہت قریب قریب کے شہر بن چکے ہیں, مگر کسی زمانے میں بہت چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے تھے. تو نجف سے کوفہ جانا تھا, وہ کوفہ کے رہنے والے نہیں, نجف کے رہنے والے تھے مثلا, اور کوفہ ان کو جانا تھا. انہوں نے 1 جانور کرایہ پر لیا. جب وہ نجف سے کوفہ کی طرف جانے لگے تو راستے میں ظاہر ہے کہ جب اتنا بڑا مرجع ہوتا ہے تو ملاقات کرنے والے کئی لوگ ہوتے ہیں, کچھ ان کے چاہنے والے ملے, سلام دعا ہوئی, استقبال ہوا ان کا. ان کے چاہنے والوں میں سے کسی نے ایک خط ان کو دے دیا, یہ خط برائے کرم وہاں کوفہ میں میرے جاننے والا اس کو دے دیجیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کوئی مومن کا کام کرنا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے, اس کی بات کا اس بات میں جواب دینا, یعنی جو وہ کہہ رہا ہے اس کو قبول کرنا کہ ہاں ٹھیک ہے میں ایسا کر دوں گا. اس کے لیے تو پروردگار عالم نے اپنی عبادات میں چھوٹ دے دیے, یہاں تک کہ اگر تم نے ایک روزہ رکھا ہے اور اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے, مگر اگر کوئی مومن آگے کہتا ہے کہ لو میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ, تو پروردگار کا حکم ہے کہ روزہ چھوڑ دو, اس مومن کی بات مانو اور اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. اس حد تک مومن کا احترام ہے, عزت ہے. لہذا اگر کوئی اس طرح کی بات کہے کہ آپ میرا یہ کام کر دیجیے اور کر سکتے ہوں تو ضرور یہ والا کام کرنا چاہیے. یاد رکھیے, یہ اگر ہم اپنی عادت بنا لیں, اپنا وتیرہ بنا لیں کہ اگر کسی مومن کا کوئی کام ہم کر سکتے ہوں تو ضرور یہ والا کام کرنا چاہیے, آپس میں اتنا ایک دوسرے کی زندگی آسان بن جائے گی اور آپس میں اتنا زبردست قسم کا اتحاد نظر آئے گا کہ جس کے جو دعوے دار ہیں, جو نعرے بلند کرنے والے ہیں, وہ دیکھتے رہ جائیں گے کہ ان لوگوں اس قوم میں کتنا بڑا زبردست قسم کا اتحاد ہے, اس کے بہت زبردست قسم کے فوائد ہیں. چنانچہ جب وہ خود خط دیا, انہوں نے خط لے لیا, مگر خط لینے کے بعد اب جانور پر سوار نہیں ہوتے, جانور خالی چل رہا ہے اور خود پیدل چل رہے ہیں. تھوڑا آگے چلے, لوگوں نے کہا کہ جانور موجود ہے, آپ جانور پر سوار نہیں, کیا بات ہے, بیمار ہے, کمزور ہو گیا, کوئی پریشانی ہے؟ کہنے نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے, بیمار بھی نہیں ہے, یہ میں نے ابھی کرایہ پر لیا ہے. کرایہ پر لیا تو سوار ہو جائے, اس کا کیوں سوار نہیں ہو رہے ہیں؟ کہا کہ اصل معاملہ یہ تھا کہ جب میں کرایے پر لے رہا تھا جانور تو میرے ساتھ جتنا سامان تھا وہ سامان اس کو معلوم تھا کہ یہ سامان اس کے ساتھ, چنانچہ اتنے سامان کے ساتھ اس نے اس جانور کا کرایہ بتایا تھا کہ اس کا کرایہ یہ ہے نجف سے کوفہ جانے کا. اب مشکل میرے ساتھ یہ ہو گئی کہ میرے ساتھ یہ خط بھی آ گیا ہے, اس خط کا الگ وزن ہے, تو اب یہ خط میں لے کے کیسے جانور پہ سوار ہو جاؤں؟ اندازہ کر رہے ہیں خط کا کیا وزن ہو سکتا ہے؟ مگر چونکہ شرعی اعتبار سے عین ممکن ہے کہ یہ خط کا وزن بھی جانور پر ڈالنے کے لیے وہ راضی نہ ہو, چنانچہ میں بذات خود جانور سے اتر جاتا ہوں, مگر وہ جو شرعی مسئلہ ہے اس کی مخالفت نہ ہو جائے. انسان جب اتنی احتیاط کرتا ہے تب مقدس کے مرتبے پہ پہنچتا ہے, ایسی احتیاط اس طرح سے شرعی مسائل پر چلے تب وہ انسان اس منزل پہ پہنچتا ہے. اور یہ جو اس انداز سے مثلا جانور کرایہ پہ لیا ہے, تو اگر انسانوں کی سواری کے لیے لیا ہے تو وہ اسی میں استعمال کریں, اور اگر اس کو سامان کے لیے لیا ہے تو پھٹی کے سامان کے لیے استعمال کریں, ورنہ ایسا نہیں کر سکتا ہے وہ کیا انسانوں کی سواری کے لیے لیا ہے اس کا کرایہ کم ہے مگر وہ ڈال رہا ہے وہ دوسری چیز اس پر, اس کی اجازت نہیں ہے. تو اگر ایسی صورت حال ہو جائے کہ سامان لے جانے کا کرایہ 2 دینار ہو, ارے انسان اگر خود سوار ہو رہا ہے تو اس کا کرایہ 1 دینار ہے, تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا جانور غصب کیا جائے تو کتنی اجرت واپس کرے گا؟ کہتے ہیں وظاہر ان الحکم کذلک مع الاستیفاء ایضاً, کہتے ظاہر یہ ہے کہ حکم اسی طرح کا ہوگا جو پہلے بتایا ہے, اگر جانور کو اس نے مال برداری کے لیے استعمال کیا تو جو مال برداری کا ہے وہ کرایہ اس کو ادا کرنا پڑے گا. فما تصاب المنافع بالاجرت کان علیہ اجرت مستوفا ہو, ہاں اگر دونوں کاموں میں استعمال کیا ہے تو دونوں کا جتنا جتنا کرایہ ہو سکتا ہے وہ دونوں کا کرایہ اس کا اس انداز سے ادا کرے. آدھا دن مثلا سامان کے لیے استعمال کیا اور آدھا دن خود انسانوں کے لیے استعمال کیا ہے, تو آدھا دن کا کرایہ مثلا 1 دینار بنتا ہے دو میں سے, اور دوسرے خود سواری کے لیے استعمال کیا ہے تو آدھا دن کا کرایہ 1 دینار میں سے آدھا دینار بنتا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ 1.5 دینار کرایہ یہ ادا کرے گا. وما التفاوت کان علیہ اجرت الاعلی سواء استوفاء الاعلی او ادنی, ہاں اگر فرض کیجئے کہ اس نے اس جانور کو بالکل استعمال ہی نہیں کیا, استعمال نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ اب اس کو وہ اعلیٰ والی قیمت ادا کرنا پڑے گی, اس لیے کہ جانور اعلیٰ کے لیے استعمال ہو سکتا تھا, اس نے استعمال نہیں کیا, لہذا اس کو وہ اعلیٰ والی قیمت ادا کرنا پڑے گی. جو گفتگو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ ہمارے علماء غصب کے حوالے سے اتنی احتیاط برتتے ہیں کہ جس انداز سے سامنے والے سے بات ہوئی ہے اسی انداز سے اس پر عمل کرتے ہیں, تب جا کے انسان اس مرتبے پر پہنچتا ہے. مگر اس میں ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کسی مومن نے کوئی بات کہی ہے تو اس کی بات رد بھی نہیں کر رہے ہیں, چاہے اس کے لیے پھر نجف سے لے کے کوفہ تک کا سفر پیدل کرنا پڑ جائے تو سفر پیدل بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ مومنین کا آپس میں اتحاد, محبت, ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا, ایک دوسرے کے کام کاج میں کسی طرح سے ان کی مدد کرنا, یہ طریقہ کار ہمیشہ معصومین نے ہمیں سکھایا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ غز کا عنوان بھی چل رہا ہے, اس کی وجہ سے اگر صاحبان ایمان دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہیں اور کسی بھی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں تو ایسی صورت میں دوسرے علاقے کے مومنین کو ان کا درد ہونا چاہیے, ان کو دکھ ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں. حالیہ حالات کے مطابق مدارس کے کچھ مسئولین نے, جو مدرسہ چلانے کے اختیار رکھتے ہیں انچارج, مدرسے کے انچارج, انہوں نے آپس میں بات کر کے یہ طے کیا کہ اس وقت بحرین کے مومنین کے لیے جو مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں, تو بحرین کے مومنین کے لیے جو مشکلات کھڑی ہوئی ہیں اس کے لیے ہم بھی اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں. اچھا بحرین کے لیے کیا مشکلات کھڑی ہیں؟ آپ میں سے جو افراد اخبارات پڑھ رہے ہیں یا ٹی وی کی خبریں سن رہے ہیں ان کو تو سب معلوم ہے، بحرین کی 70% آبادی شیعہ ہے، 30% آبادی اہل سنت کی ہے۔ اچھا ہمیں اس سے بھی غرض نہیں ہے شیعہ اور سنی، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو برسر اقتدار ہیں انہوں نے اپنے رعایا پر، اپنی قوم پر، اپنی ہی قوم پر اس طرح کی سختیاں اور اس طرح کے مظالم ڈھائے ہیں۔ جو کچھ بحرین میں ہو رہا ہے وہ آپ کو دنیا کے شاید کسی ملک میں نہیں ملے گا اس وقت جو بحرین میں ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک طرف سے وہ مظاہرین پر گولیاں برسا رہے ہیں، اوپر سے بمباری کر رہے ہیں، باقاعدہ ایروپلین کے ذریعے سے دشمن پر بمباری نہیں کی جا رہی، اپنی ہی لوگ، اپنی ہی قوم پہ بمباری کی جا رہی ہے۔ اس میں کوئی تفریق بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، سب پہ بمباری کی جا رہی ہے، اپنی ہی قوم پہ بمباری۔ اور بمباری اور گولی کے ذریعے سے جو زخمی ہو جاتے ہیں اور ان کو ہسپتال پہنچانے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو ہسپتال کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر کے ایمبولینس کو وہاں تک جانے ہی نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ہسپتال سے ایمبولینس کو نکلنے ہی نہیں دے رہے ہیں۔ اور اگر کچھ لوگ کسی طرح سے دوسری گاڑیوں میں سوار ہو کر ہسپتال تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہاں بیچ میں رکاوٹ کھڑی کر کے ہم ان کو ہسپتال تک نہیں پہنچ رہے۔ یہ دنیا میں آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا، جہاں کہیں بھی ہنگامے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، گولیاں چلائی جاتی ہیں، پھر جو زخمی ہوتے ہیں ان کو ہسپتال پہنچایا جاتا ہے اور ہسپتال پہنچنے کے بعد ان کا علاج وغیرہ کروایا جاتا ہے۔ مگر وہاں انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ زخمی کرنے کے بعد ان کو ہسپتال بھی لے جانے کی اجازت نہیں دے رہے، یعنی راستے میں ہی اپنے زخموں میں، اگر زخم سخت قسم کے آئے ہیں تو اپنے زخموں ہی کی وجہ سے وہ شہید ہو جائیں۔ یہ جو طریقہ کار بحرین میں اختیار کیا گیا ہے، اور یہ فقط بحرین کی بات نہیں ہے، اکثر عرب ممالک کا یہی معاملہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ حقیقتاً جس انداز سے صاحبان ایمان کو متحد ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد گیری اور دوسروں کی خبر گیری رکھنا چاہیے، وہ نہیں ہو پاتا۔ اس کا فائدہ عام طور پر حکمران اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ سارے عرب ممالک میں، کئی مسلمان ممالک کا بھی یہ حال ہے، مگر بیشتر عرب ممالک میں یہ جتنے سربراہان مملکت بیٹھے ہیں، یہ سب کے سب ایسے ہیں کہ جو نام لیں گے عوام کا کہ ہم عوام کے لیے روڈ بنا رہے ہیں، عوام کے لیے پل تعمیر کر رہے ہیں، عوام کے لیے اسکول تعمیر کر رہے ہیں، ان کے لیے ہسپتال بنا رہے ہیں، ان کے لیے خدمت کر رہے ہیں، ان کے لیے سارا کام وہ کہیں گے کہ ہم عوام کے لیے کر رہے ہیں۔ اور یہ طریقہ کار نکلا کہاں سے؟ یہ امریکیوں کا طریقہ کار بھی اسی طرح کا ہے۔ جب 2001 میں واقعہ پیش آیا تھا امریکہ میں، تو اس کے بعد سے امریکہ نے پاکستان کی امداد تقریباً سالانہ $1 بلین سے زیادہ دی ہے مسلسل۔ یہ 10 سال کا واقعہ ہو گیا، 10 سال میں تقریباً $12 بلین وہ پاکستان کو امداد دے چکے۔ اچھا جب بھی یہاں پر آتے ہیں ان کے نمائندے، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کا تعلیمی معیار بلند کرنا چاہتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ ساری دنیا کے اخبارات میں اس طرح کے بیان چلتے ہیں۔ جب ساری دنیا میں اس طرح کے اخبارات بیانات چلے، تو حال ہی میں امریکہ کی وزیر خارجہ جب واپس پلٹ کے امریکہ گئیں ملکوں کا دورہ کرنے کے بعد، تو وہاں کی کانگریس نے ان سے کہا کہ پاکستان کی امداد بند کر دیا، ہمیں کیا فائدہ، پاکستان کی امداد بند کر دیا، یہ جو ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے ان کا تعلیمی نظام بہتر بنا رہے ہیں، وہاں سے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے ان کی مدد کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ پاکستان کی امداد بند کر دی جائے۔ جب یہ طے ہوا کہ پاکستان کی امداد بند کر دی جائے گی، تب ان کی وزیر خارجہ نے ایک بیان دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم پاکستان کی مدد نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی مدد کر رہے ہیں، یہ جتنی امداد ان کو دے رہے ہیں یہ اپنی مدد کی خاطر امداد دے رہے ہیں، پاکستان کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا اپنی مدد کیسے کر رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر ان دہشت گردوں کے خلاف امریکی آگے لڑتے ہیں تو ایک امریکی کا خرچہ $25,000 ہے، یہاں آ کے اگر دہشت گردوں کا وہ مقابلہ کرے تو ایک امریکی فوجی کا خرچہ ہے $25,000, اس کے مقابلے میں اگر وہ ہماری فوج استعمال کرے تو ایوریج اس کا خرچہ پڑتا ہے $2,500. تو کہاں $25,000 اور کہاں $2,500. یہ جو خرچہ پڑ رہا ہے, اگر یہ $2,500 جو ہماری حکومت ان کو دے رہی ہے, یہ اصل میں وہاں سے لے کے ہمارے لوگوں کو دے رہی ہے, تو امریکیوں کو اس کا فائدہ کیا حاصل ہو رہا ہے کہ جو $25,000 خرچ ہو رہے تھے اس کی جگہ فقط ڈھائی ہزار روپے خرچ ہو رہے ہیں, اور جو امریکی مرتے اس کے مقابلے میں ہمارے افراد ہمارے خلاف مر رہے ہیں. یہ بڑے فوائد ہیں ان کے لیے. تو جو کام وہ اپنے لوگوں سے لیتے وہ ہماری لوگوں سے لے کے ہماری لوگوں کو مروا رہے ہیں, اور اس کے لیے وہ پیسے دے. اور نام اور نعرے کیسے استعمال ہوتے ہیں, ہم پاکستان کے بڑے خیر خواہ ہیں, ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, لہٰذا ہم اس پروگرام کے تحت اور اس پروجیکٹ کے تحت ان کی امداد کر رہے ہیں. ان کے الگ الگ نام کیری لاگر بل ہے اور فنا بل ہے اور یہ ہے. یہ جس انداز سے ہمارے حکمرانوں کو وہ چلا رہے ہیں, اس سے زیادہ, اگر اس سے زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا ہی سارے عرب ممالک کے حکمرانوں کو اسی طرح سے چلا رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اگر وہاں کے عوام ان کے خلاف کوئی احتجاج کرتے ہیں تو یہی حکمراں ہوتے ہیں جو اپنے ہی عوام پر یہ گولیاں برسا رہے ہوتے ہیں, بم برسا رہے ہوتے ہیں, ان کو شہید کر رہے ہوتے ہیں. یہی وہ چیز ہے کہ جو بحرین میں بڑی شدت کے ساتھ ہو رہی ہے, اور بحرین میں بڑی شدت کے ساتھ ہو رہی ہے اس کا بیان دوسرا ثبوت کیا ہے کہ بحرین کی مدد کرنے کے لیے سعودی عرب نے اپنی فوج بھیج دی ہے. شاید سعودی عرب کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہوگا کہ اپنی فوج اس نے کسی اور عرب ملک کی مدد کرنے کے لیے بھیجی, پہلا واقعہ ہوگا اس کی پوری تاریخ میں. بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہاں 70% ہم لوگوں کی آبادی ہے, ہماری آبادی ہے. چنانچہ جس انداز سے وہاں مومنین کو شہید کیا جا رہا ہے, ان کو زخمی کیا جا رہا ہے, وہاں ان کی عورتوں کو بیوہ کیا جا رہا ہے, بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے, اس کا کم از کم ہمارے یہاں اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہمارے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے, بندوق چھوٹی بندوق کی گولی بھی ہمارے پاس نہیں ہے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, کم از کم دل میں ہمارے اس کا دکھ ہونا چاہیے, درد ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں جن پر یہ مظالم کھائے جا رہے ہیں, جن پر یہ ساری چیزیں برسائی جا رہی ہیں, اس کا دکھ اس کا غم کم از کم ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ ایسا ہو رہا ہے ہمارے بھائیوں کے ساتھ. اور جہاں جہاں موقع ملے اس ظلم کا تذکرہ کیا جانا چاہیے کہ یہ ظلم کیا جا رہا ہے. اچھا یہ فقط ہمارا معاملہ نہیں ہے, یہ حقوق انسانی کا نام لینے والے جتنے دنیا میں موجود ہیں, جتنی تنظیمیں موجود ہیں, یہ جن کو مارا جا رہا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے, یہ بھیڑ بکری ہیں, یہ کیا بدترین قسم کے جانور ہیں, یہ بھی تو انسان ہیں, مگر ان کے نام پر یہ کبھی حرکت میں نہیں آئیں گے, ان کے نام پر کبھی یہ واویلا وربانی کریں گے, اس لیے کہ یہ فقط اور فقط اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں. یہ اپنے مفادات کی بات کریں گے, مگر ہماری ذمہ داری یہ ہوگی کہ ہم اب صاحبان ایمان جہاں جہاں دنیا میں ہیں ان پر اگر کسی طرح کا کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اس کا تذکرہ کریں, اس کی بات آگے تک پہنچائیں. کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کا دل میں درد اس کا ہونا چاہیے. اچھا اس سلسلے میں ہمارے مراجع کرام, مراجع کرام کا مطلب ان مراجع کی بات نہیں کر رہا جن کی تقلید ہو رہی ہے, جو ان سے نیچے لیول کے مشاہدین ہیں ان کی بھی کچھ لوگ تقلید کر رہے ہوتے ہیں, اگر وہ مرجع نہ بنے مرجع نہ کہلائیں کم از کم مشتحد تو ہیں اپنی جگہ پر. جب اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو ہمارے مشتحدین کرام کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ اگر وہ کسی طرح سے اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے, اپنے بھائیوں کی اگر وہ ہیلپ نہیں کر سکتے, ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, تو کم از کم ایک خاص طریقے سے احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں. ہمارے مشتحدین کا یہ طریقہ کار رہا ہے حوض علمیہ قم میں. وہ کیا کہ یا تو وہ اپنا درس ہی معطل کر دیتے ہیں, وہ درس نہیں پڑھاتے ہیں, اور یہ احتجاج کر کے درس نہیں پڑھاتے ہیں کہ ہمارے پناہ علاقے کے بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے, اس پر احتجاج کرنے کی خاطر آج درس نہیں ہوگا تو وہ درس کو معطل کر دیتے ہیں. اچھا کچھ مشاہدین کرام اور اساتذہ کرام یہ کرتے ہیں کہ مکمل درس معطل نہیں کرتے, تھوڑا سا درس پڑھاتے ہیں پھر اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں جو ظلم ہوا ہے, جو پریشانی پیش آئی ہے ہمارے بھائیوں پر, اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کس طرح کا ظلم ہوا اور کس طرح کی پریشانی ان کے ساتھ پیش آئی ہے, اس کا تذکرہ باقاعدہ کرتے ہیں. تو جو ہمارے بزرگ اساتذہ کرام اور مشاہدین کا طریقہ کار ہے, یا تو درسی معطل کر دیتے ہیں یا درس اگر تھوڑا سا پڑھاتے بھی ہیں تو اس واقعے کا تذکرہ بھی ضرور کرتے ہیں. ان کی اتباع کرتے ہوئے یہاں کراچی کے کچھ مدارس نے بھی اسی طرح کا اہتمام برتا ہے, اور اسی طرح کا اہتمام برتا ہے کہ مطلب یہ ہوا کہ یہاں بھی کراچی کے کچھ مدارس نے اپنے درس کو معطل کیا ہے. چنانچہ قرآن و حضرت بھی ان مدارس کے ساتھ ہے اور یہاں بھی درس معطل. یہ درس فقط اس لیے رکھا گیا تھا آپ کے سامنے تاکہ اس بحرین کے واقعہ کا کچھ نہ کچھ تذکرہ آج کے درس میں آ جائے. وہ جو انجام دیا جا رہا ہے وہ ہمارے ٹاپک سے زیادہ بڑھ کر ہے, وہ فقط غصب نہیں ہے, غصب تو ہے ہی ہے, کسی کی دکان پر بمباری کر دی, کسی کی گاڑی پر گولیاں برسا دی, اس کی اجازت نہیں ہے, قطعاً اجازت نہیں ہے, یہ غصب سے بڑھ کر ہے. اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں, اس سے بڑھ کر یہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. چنانچہ یہاں بھی ہمارے سارے دروس معطل, اور یہ درس آج کا فقط اس وجہ سے رکھا گیا تھا تاکہ اس واقعے کا تذکرہ ہو جائے جو ہمارے بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کا بھی, اور فقط ان کا تذکرہ نہیں کروں گا میں, ہمارے جو بھائی پارا چنار میں مختلف قسم کے مظالم میں مبتلا ہیں اور ایک لمبے عرصے سے وہ ان مصیبتوں میں مبتلا ہیں, اور ایسی مصیبتیں کہ جن جو شاید انسانوں نے دین کے نام پر پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی. اب بے دینی کے نام پر جہاں دین کا کوئی حال احوال نہ ہوتا ہو, جہاں انسان مکمل طور پر بے دین بن جاتا ہو, تو وہاں تو بالکل انسان درندہ بن جاتا ہے, اس سے بدتر بن جاتا ہے. بل ہم اضل سبیلا, جو قرآن کے الفاظ, یہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہے, درندوں سے بھی زیادہ بدتر ہے. تو اگر انسان بے دین بن جائے اور پھر دوسرے انسانوں کا خون بہائے تو بات سمجھ میں آتی, مگر نہیں, دین کے نام پر جو کچھ کرتے ہیں یہ, اس میں ایسی مثال غالباً دنیا میں نہیں ملے گی کہ وہ جیسے حلال جانوروں کے گلوں پر چھری چلاتے ہیں, اسی طرح سے صاحبان ایمان کے بچوں کے گلوں پر چھری چلا دیتے ہیں اور باقاعدہ اسی انداز سے ذبح کر رہے ہیں. یہ بارہ کنار میں جو واقعات ہو رہے ہیں, بہرحال یہ بھی شدید قسم کے مظالم میں, اس کا تذکرہ بھی جہاں بجا کیا جانا چاہیے, جہاں بجا اس کا لوگوں کو علم ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ پاکستان میں ہوتے ہوئے دوسرے پاکستانی بھائیوں سے بات کریں تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ پارا چنار میں یہ ہو رہا ہے. یہ بحرین کے واقعات تو کچھ ایسے ہیں کہ جو میڈیا میں آ جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, پارا چنار کے تو بہت سارے واقعات ہیں جو لوگوں کو بالکل پتہ ہی نہیں چلتا. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہمارے بھائی ہیں جن پر فقط اس لیے ظلم کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں محمد و آل محمد کا جاننے والا ہوں. تو ان کا قصور کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ آل رسول کے جاننے والے ہیں, یہ ان کا قصور ہے. بس اس قصور کی پاداش میں ان کے گھر اجاڑ دیے جاتے ہیں, ان کے بچوں کو ان کے سامنے ذبح کر دیا جاتا ہے, ان کے بزرگوں کو ان کے سامنے ذبح کر دیا جاتا ہے, ان کی عورتوں کی عصمت دری اس انداز سے کی جاتی جیسے کسی زمانے میں کنیزوں کی نہیں ہوتی ہوگی. یہ سارے مظالم ہیں جو کیے جا رہے ہیں. جتنا ان مظالم میں ہم اپنے بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں, یہ تو ضرور مدد ہونا چاہیے. جیسے میں نے شروع میں بیان کیا کہ کسی طرح سے بھی اگر اپنے بھائی کی مدد ہو سکتی ہے ضرور مدد کی جائے, لیکن اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ اس کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کیا جائے کہ بڑے مظالم ہو رہے ہیں, بڑا ظلم ہو رہا ہے. اور جتنا آپ ظلم کا تذکرہ زیادہ کریں گے, یہ صاحبان ایمان کے ظلم کا تذکرہ زیادہ کریں گے, خود بخود ائمہ کے ظلم کا تذکرہ لوگوں کے سامنے آ جائے گا. یہ داستان ان کے زمانے سے چلی آ رہی ہے, ائمہ کے زمانے سے مسلسل مظالم ان پر, ان کے چاہنے والوں پر ہوتے چلے آئے. چنانچہ ایک اعتبار سے یہ اتنا اہم دینی فریضہ بن جائے گا کہ یہ آپ فقط اپنے بھائیوں کے ظلم کا تذکرہ کر رہے ہوں گے, وہ ائمہ کے ظلم تک وہ بات پہنچائے گی. یہ سلسلہ وہاں سے چلا آ رہا. چنانچہ قرآن و حضرت اکیڈمی, اس کی انتظامیہ, اس کے مدرسین, ان کے طلباء, دوسرے مدارس کے اساتذہ, ان کے مسئولین, ان کے طلباء کے ساتھ ہے, کچھ مدارس نے آج چھٹی کی ہے فقط اس احتجاج کی وجہ سے، چنانچہ یہاں پر بھی ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اب جو ہمارے بھائیوں پر مظالم ہو رہے ہیں ان کی خاطر یہاں پر بھی سارے دروس معطل کر دیے گئے ہیں، اور گزارش میری یہی ہے کہ جہاں جہاں اس کا تذکرہ ہو سکتا ہے اس کا تذکرہ کیا جائے، تاکہ ہم اپنے بھائیوں کی کم از کم مظالم تو بیان کر سکیں، اگر اس کے علاوہ ہم کچھ اور نہیں کر سکتے ہیں۔ آج میں اپنی گفتگو اسی مقام پر ختم کر رہا ہوں، گزارش ہے کہ باواز بلند اس کروا سکوں۔